عراق وزیر اعظم نوری مالکی نے اپنے حالیہ دورے ہند کے دوران ہندوستانی تاجروں کو عراق کے سلسلے میں قانونی اور سلامتی سے متعلق ان کے خدشات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی اور انہیں عراق میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ نوری مالکی نے کہا کہ سیکورٹی اور قانونی امور سے متعلق کام کی ہم مکمل ضمانت لیتے ہیں۔ انہوں نے عراق میں توانائی، معدن اور ریفائنری، کھاد کے کارخانوں، ہاؤسنگ، صحت اور تعلیم کے علاقے میں سرمایہ کاری کے امکانات پر زور دیا۔ مالکی نے کہا کہ وہ سرکاری کمپنیوں کی سرمایہ کاری کے بجائے نجی شعبے کی سرمایہ کاری کو ترجیح دیں گے۔ انہوں نے ہندوستانی بینکوں کو عراق میں اپنی شاخیں کھولنے کی دعوت دی تاکہ گزشتہ کئی برسوں سے بیرونی اور اندرونی مسائل سے دوچار عراق میں مالیاتی شعبوں میں بہتر ترقی ہو سکے۔ نوری مالکی کے دورہ ہندوستان کے موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان 4 معاہدوں پر دستخط ہوئے اور نوری مالکی سے ملاقات میں ہندوستان کے صدر نے عراق کے ساتھ تعلقات میں فروغ کی خواہش ظاہر کی۔ ہندوستان اور عراق کے تعلقات کی تاریخ کافی پرانی ہے اور عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام کے زمانے میں بھی ہندوستان اور عراق کے تعلقات اچھے تھے۔ یوں تو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی تاریخ ماقبل مسیح سے متعلق ہے، لیکن سن 1952 سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں زیادہ قربت آئی، جو سن 1970 تک اس مرحلے پر پہنچی کہ عراق کو مشرق وسطی میں ہندوستان کا سب سے قریبی اتحادی کہا جانے لگا۔ سن 1991 اور 2003 کی جنگوں سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں، لیکن پھر عراق میں انتخابات اور جمہوری حکومت کے قیام کے بعد حالات بہتری کے سمت بڑھ گئے۔ عراق پر اقوام متحدہ کی پابندی عائد ہونے کے کچھ دنوں بعد ہندوستان نے تیل کے بدلے خوراک کا منصوبہ پیش کر کے اس ملک سے تجارتی تعلقات جاری رکھے تھے۔ موجودہ حالات میں ہندوستان کو عراق کی تعمیر نو اور تیل کے شعبے میں کافی دلچسپی ہے، جس کا اظہار نوری مالکی کے دورے ہندوستان کے دوران ہندوستانی حکام نے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی دلچسپی کے پیش نظر عراقی وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان کو انرجی کی ضرورت ہے اور عراق کو اپنے عوام کے لیے روزگار کی ضرورت ہے۔ ہندوستان عراقی تیل کا اہم خریدار ہے اور ایران کے تیل پر پابندی کے باعث عراق میں اس کی دلچسپی بڑھی ہے۔ ادھر عراق نے برسوں تک پابندیوں کے بعد تیل کے شعبے میں زبردست سرمایہ کاری کی ہے اور دنیا کی کئی بڑی کمپنیوں کے ساتھ اس کے معاہدے ہوئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہندوستان کے وزیر خارجہ سلمان خورشید نے بھی عراق کا دورہ کیا، جو گزشتہ 23 برسوں میں کسی بڑے ہندوستانی عہدیدار کا پہلا دورہ تھا۔ عراق ہر سال 20 ارب ڈالر کا تیل ہندوستان کو برآمد کرتا ہے اور نئی دہلی اس میں اضافے کا خواہاں ہے۔ ہندوستان اور عراق کے تعلقات صرف انرجی کی حد تک ہی نہیں، بلکہ دونوں ملک تجارتی شعبے میں بھی تعلقات میں فروغ کے خواہاں ہیں۔ لیکن جہاں تک تیل کے شعبے کا تعلق ہے تو حالانکہ عراق اور ایران کے تیل میں کافی مشابہت ہے، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کی جو ریفائنریاں ایرانی تیل کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں انہیں بدلنا آسان نہیں ہے اور اس میں خرچ بھی کافی ہوگا۔ ویسے بھی ہندوستان کے لیے انرجی اتنی اہم ہے کہ وہ ایک یا دو فریقوں کے سہارے نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس طرح سے یہ بھی ممکن ہے کہ انرجی کی اس کی کمزوری کی وجہ سے کچھ ملک اس پر دباؤ ڈالنے کی پالیسی اپنائیں۔ لیکن مجموعی طور پر جو علامتیں ہیں ان سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ہندوستان اور عراق کے تجارتی تعلقات کا نیا دور شروع ہو چکا ہے، جو ماضی سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔
اچھا، گزشتہ ایک عشرے کے دوران امریکہ کے جو اخراجات کے جو طریقے تھے اور انہوں نے جو اقتصادی پالیسی رکھی تھی، اور دوسری جانب امریکہ کے علاوہ چین کی جو تیز رفتار اقتصادی ترقی تھی، اس سے پورے عالمی سطح پر کافی ایک الگ قسم کے اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عمل بالکل برعکس ہو چکا ہے، یعنی اب اس وقت جو ہے امریکہ کے لیے نہ صرف اخراجات بڑھے ہوئے ہیں، اقتصادی طور پر وہ کافی مسائل سے دوچار ہے، اور اسی کی بنا پر پوری دنیا کے لیے کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، مستقبل میں یہ مسائل اور زیادہ پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ تو موجودہ اقتصادی مسائل کے پیش نظر خاص طور سے ترقی پذیر ملکوں کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ وہ کیسے اس صورتحال کا سامنا کریں۔ تو بعض ترقی پذیر ممالک نے اس طرف توجہ دی کہ وہ کسی طریقے سے اپنے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کو بڑھائیں، اور اس کے لیے انہوں نے بہت سے کام بھی کیے، بہت سے اقدامات انہوں نے انجام دیے، لیکن اس کا اثر یہ نکلا کہ فوری طور کے اوپر منڈی کے اوپر جو ہے اثر پڑنے لگا۔ یعنی ایک طرف انہوں نے اپنے اقتصادی حالات بہتر بنانے کے لیے، اقتصادی حالات سدھارنے کے لیے یہ کام کیا، لیکن دوسری طرف اس سے منڈی کے اوپر اثر پڑنے لگا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ سرمایہ کاری کے ذریعے صورتحال کا سامنا کر لیں اور ان مسائل کو جو ہیں برطرف کر لیں، دور کر دیں، لیکن بہرحال سرمایہ کاری کرنے پر ان لوگوں نے اتنی زیادہ توجہ دی کہ اس کا پھر بھی ویسا رزلٹ سامنے نہیں آیا، ویسا نتیجہ سامنے نہیں آیا کہ جیسے توقع کی جا رہی تھی۔ تو ایک طرف ان کے اقتصادی مسائل تھے، دوسری طرف جو ہے ان کی ملک ان ممالک کی کرنسی کی قدر گھٹنا، یہ دو مسئلے تھے جس کے لیے انہوں نے توجہ دی کہ کسی صورت سے صورتحال کو کنٹرول کریں، لیکن ویسا نتیجہ سامنے نہیں آیا کہ جیسے یہ ممالک توقع کر رہے ہیں۔
سیاحتی ادارے کے اندازوں کے مطابق سیاحت کے شعبے میں مستقبل میں بے پناہ ترقی ہونے والی ہے، اور سن 2020 تک پوری دنیا میں سیاحوں کی تعداد 1.6 ارب لوگوں تک پہنچ جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی سے دنیا کے چھوٹے بڑے ملک اس بڑے بازار اور آمدنی کے اس بڑے ذریعے پر زیادہ سے زیادہ قبضہ جمانے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ عالمی سیاحتی تنظیم نے اس سال سیاحت کے شعبے میں ایک بنیادی مسئلے یعنی سیاحت کے شعبے میں خاص طور پر غریب ملکوں میں خواتین کی موجودگی پر خاص توجہ دی ہے۔ پیش رفتہ ممالک میں سیاحت کے شعبے میں خواتین کا رول اعلیٰ سطحی منتظمین کی شکل میں اور مردوں کے شانہ بشانہ ہوتا ہے، اور وہ اہم ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں۔ ان ملکوں میں خواتین وزارتوں تک پہنچتی ہیں، ایئر لائنوں کی مالک ہوتی ہیں اور بڑے بڑے ہوٹل چلاتی ہیں، لیکن غریب ملکوں میں سیاحت کے شعبے میں خواتین کا رول تکلیف دہ اور افسوسناک ہے۔ ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں 1.3 ارب غریب بھی رہتے ہیں، اور ان میں خواتین کی شرح 70% ہے، اس لیے انہیں حاصل ہونے والی آمدنی کا بڑا حصہ دلالوں کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایران میں مختلف شعبوں میں تعلیم یافتہ خواتین میدان عمل میں آئی ہیں، اور بہت سے معاملات میں تو وہ مردوں سے بھی آگے ہیں۔ ان پڑھی لکھی خواتین کے علاوہ بھی دیہی علاقوں میں سیاحوں کے لیے دلچسپی کا مرکز ہینڈی کرافٹ کے مصنوعات میں خواتین کا کردار غیر معمولی ہے اور معاشی حیثیت سے قابل ذکر ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے حالات میں کہ جب کام کے حالات فراہم نہ ہوں اور سیاحت کے شعبے میں مطلوبہ نظم و ضبط نہ ہو، تو ایرانی سماج کی اس اہم صنف کے حالات مناسب نہیں ہوں گے۔ ہینڈی کرافٹ اور ہوٹل کی صنعت میں خواتین کو اہم ذمہ داریاں سونپی جا سکتی ہیں۔ فارس تعاون کونسل کے رکن ملکوں نے اب تک کل 272 ارب ڈالر سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کی ہے، اور سن 2018 تک یہ سرمایہ کاری مکمل ہو جائے گی۔ اس میں سے 233 ارب ڈالر صرف متحدہ عرب امارات کا ہے، اور علاقے میں سیاحت کے شعبے میں اسی ملک نے سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ ساری منصوبہ بندی زیادہ سے زیادہ 10 برسوں کے بعد عملی شکل میں نظر آئے گی، اور اس وقت حالات ایسے ہو سکتے ہیں جن کے تحت ایران تمام تر قدرتی، جغرافیائی اور تاریخی کششوں کے باوجود پیچھے ہو سکتا ہے۔ پڑوسی ملکوں میں کیے جانے والے تجربات سے بخوبی یہ پتہ چلتا ہے کہ انفراسٹرکچر پر سرمایہ کاری کے ذریعے ایسے مصنوعی حالات بھی فراہم کیے جا سکتے ہیں جو سیاحوں کے لیے پرکشش ہوں، اور اگر یہ کوشش تشہیراتی جادو کے ساتھ ہو تو پھر غیر معمولی کامیابی یقینی ہے۔ سیاحت کی نظر سے ایران سیاحوں کے سمندر کے محض چند قطروں کو ہی اپنی جانب متوجہ کر پاتا ہے۔ ایران میں ملکی سیاحوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے جن پر توجہ دے کر سیاحت کے شعبے سے جڑے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایران میں سب سے زیادہ مشہد، تہران، قم، رشت، اصفہان اور شیراز کی جانب سیاح اور زائر سفر کرتے ہیں۔ سیاحت میں سرمایہ کاری کے موضوع پر پہلے سیمینار میں 30 ارب ڈالر کے متعدد پیکجوں کا تعارف کرایا گیا، جس کے نتیجے میں کئی غیر ملکی کمپنیوں سے مفاہمت نامے پر دستخط ہوئے۔ اسی طرح سیاحت کا ایک مختلف شعبہ فری زون میں سیاحت ہے۔ جیسا کہ ایران کے ارس فری زون میں صحیح صورتحال کے ادراک کے ساتھ اس سمت توجہ دی گئی ہے، جب بھی کوئی سیاح کسی علاقے کا سفر کرتا ہے تو وہ کچھ رقم خرچ کرتا ہے جو براہ راست مقامی معیشت پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس عمل میں سب سے پہلے سروسز کے شعبے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب اگر سیاح غیر ملکی ہو تو پھر زر مبادلہ کی وجہ سے ملک کے لیے اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ سن 2011 میں ارس کا سفر کرنے والے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی تعداد 30 لاکھ سے زائد تھی۔ بہرحال ایران کا ارس فری زون ایسا علاقہ ہے جس کے بارے میں مستقبل کے منصوبوں کے پیش نظر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ علاقہ ایران ہی نہیں مشرق وسطی میں قابل ذکر علاقہ بن سکتا ہے۔
ایسے وقت میں کہ جبکہ امریکہ کی اقتصادی اور فوجی طاقت آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، تو دوسری جانب دنیا میں توانائی کے لین دین اور سودوں میں خام تیل کا کردار بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ کی توانائی کے ادارے نے سن 2000 میں دنیا کی توانائی کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک رپورٹ ترتیب کی تھی۔ اس رپورٹ میں انہوں نے امریکہ کی وزارت توانائی کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ، افریقہ، الاسکا، خلیج فارس اور خلیج میکسیکو میں خام تیل کی پیداوار کو بڑھائے۔ اس رپورٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سن 2010 میں خام تیل کی پیداوار 97 ملین بیرل یومیہ تک پہنچ جائے گی، اور اس کے بعد سن 2020 میں خام تیل کی پیداوار 115 ملین بیرل یومیہ تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خام تیل ہی اہم ترین ذریعہ رہے گا۔ اس رپورٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 38% انحصار خام تیل پر ہی کیا جائے گا، اور اس شرح کو برقرار رکھنا چاہیے۔
امریکہ کی انرجی انفارمیشن کا ادارہ اس بات سے واقف ہو گیا ہے کہ تیل حاصل کرنے میں درپیش مشکلات ان کے ملکی پیش رفت کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے، اور یہ مشکلات ان کی مثبت نگاہ میں عظیم تبدیلی کا باعث بنیں گی۔ ان کی پیشن گوئی کے مطابق سن 2010 میں دنیا میں تیل کی پیداوار ہر روز 9.70 کروڑ بیرل ہوگی اور سن 2020 میں اس کی مقدار 11.50 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ لیکن مشرق وسطی کی صورتحال میں تبدیلی، لیبیا اور مصر میں اسلامی بیداری اور اسی طرح ایران کے تیل کی برآمد پر پابندیاں باعث بنی کہ سن 2010 میں صرف 8.20 کروڑ بیرل کی پیداوار ہو سکے، یعنی ان کی پیشن گوئی سے 35% کم۔
ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی فوجی اور اقتصادی برتری اور ترقی میں تیل نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ کی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے تیل کے شعبے پر قبضہ کر کے اور پھر امریکہ کے کارخانوں نے تیل سے چل کر امریکہ کے اقتصاد کو بہت ہی مضبوط بنایا اور پھر اسی اقتصادی مضبوطی کی بنا پر امریکہ نے دنیا میں فوجی برتری بھی حاصل کی۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہی تیل اگر امریکہ کی ترقی کا باعث بنا ہے، یہی تیل امریکہ کی بدبختی اور اس کے زوال کا باعث بھی بنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے کارخانوں کو چلنے کے لیے جہاں توانائی کی ضرورت ہے اور اس توانائی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے تیل بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے، تو حالیہ برسوں کے دوران تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے اس امریکہ کو تیل اب مہنگا خریدنا پڑے گا۔ وہ امریکہ جو کسی زمانے میں تیل خود برآمد کرتا تھا، اب امریکہ کی توانائی کی ضروریات اور تیل کی ضروریات چونکہ بہت بڑھ چکی ہیں، اس وجہ سے امریکہ اب تیل درآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہو چکا ہے اور تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں امریکی اقتصاد پر بہت ہی برا اثر مرتب کر رہی ہیں، اور اسی بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں نے امریکہ کے بجٹ پر بہت زیادہ برا اثر ڈالا ہے اور امریکہ کو اس وقت بجٹ کے خسارے کا سامنا ہے، اور یہی بجٹ خسارہ امریکہ کے اقتصادی ترقی کو پیچھے کرنے میں یعنی اس کو روکنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں امریکہ کی اقتصادی ترقی کی شرح بہت ہی گر جائے اور اس کے اقتصادی اور فوجی زوال کا باعث بن جائے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے اسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے تیل کے ذخائر پر اپنا قبضہ مضبوط کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا جو سب سے بڑا تیل برآمد کرنے والا ملک ہے سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب امریکہ کے کنٹرول میں ہے، اور دنیا کا دوسرا بڑا ملک جو تیل برآمد کرتا ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے، اور جب امریکہ نے یہ دیکھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پر اس کا کنٹرول حاصل کرنا مشکل ہے تو اس نے ایران کے تیل کا بائیکاٹ کر دیا اور اس پر پابندی عائد کر دی۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایران کے تیل کے بڑے خریدار ہندوستان اور چین ہیں جو اس وقت اقتصادی ترقی کے لحاظ سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ تو امریکہ ایران کے تیل کا بائیکاٹ کر کے دو تین مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ وہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے اور اس پر اپنا تسلط حاصل کرنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ایران کا تیل نہ بکے۔ اس کو یہ امید ہے کہ اگر ایران کا تیل نہ بکا اور اس کے ذخائر محفوظ رہے تو مستقبل میں امریکہ ان کو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے تیل پر پابندی عائد کر کے وہ ہندوستان اور چین کی اقتصادی ترقی کی شرح جو ہے اس کو بھی روکنا چاہتا ہے، اس کو کم کرنا چاہتا ہے، کہیں وہ مستقبل میں یہ دونوں ملک اس کے لیے خطرہ نہ بنے۔ تو یہ مقاصد ہیں جن کو آگے رکھ کر امریکہ آج کل اپنے پروگرام بنا رہا ہے۔
ایرانی بینکوں سمیت ایران کے خلاف امریکہ اور مغربی ممالک کی اقتصادی پابندیوں میں تیزی آنا اور ایران کے خام تیل کی فروخت پر پابندی کی دھمکی کے بعد اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایران کو دنیا سے مزید الگ تھلگ کرنے کے لیے خوب پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ صحافتی حلقوں کا خیال ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ایران کے اسلامی انقلاب کو دنیا میں پھیلنے اور ایک علاقائی یا عالمی طاقت بننے سے روکیں، اور ایسا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حربے کو استعمال کرنے سے دریں۔